السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التیمم، تیمم کے مسائل، حدیث نمبر 334. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تیمم کے لغوی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، مصدر ہے تیمم یا تیمم، تفعل سے مصدر ہے، جیسے کہ ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، ارادہ قصد. اور شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرمنالوجی میں، اس کی تعریف مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. سائد مٹی یا زمین کا بالائی حصہ، جو بھی زمین کا اوپری حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ سخت ہو یا نرم ہو. تو شرعی اصطلاح یا اصطلاحی تعریف کیا ہوگی اس کی؟ کہ مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. کب کب کیا جا سکتا ہے؟ پانی نہ ہونے پر، سخت بیماری میں، شدید سردی میں، سفر حضر دونوں میں کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے، یا جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہوں اور پانی لگنے سے ان کی جان جانے کا یا طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں، یا کوئی مریض ہو، آپریشن وغیرہ ہوا ہو یا ایسی کوئی چیز ہو، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے بہت ہی خوبصورت واقعہ اس کے پس منظر میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے سفر پر تھے، اور غالباً غزوے بنو مستلق ہی کا سفر تھا، واللہ عالم، 5 ہجری کا واقعہ ہے، یا 5 ہجری سے بھی، یعنی 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے بالکل اوائل کا واقعہ ہے شروع کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے غزوے میں، اور رات میں کوچ کرنے کا آپ نے حکم دیا، کیونکہ صحابہ نے کہا کہ آس پاس کہیں بھی پانی کا کوئی ہم کو چشمہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں تاکہ فجر کی نماز ہم کو مل جائے، تاکہ فجر کے وقت کہیں ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پانی ہم کو مل سکے اور تمام لشکر وضو کر سکے. لیکن ہوا یوں کہ جب نکلنے والے تھے تو ذات الجیش کے مقام پر پہنچے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ان کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا یا گم ہو گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہا کہ ہار تلاش کرنے کے لیے رک جائیں، لوگ بھی ٹھہر گئے اور وہاں پر پانی نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس پرسنل اپنا پانی تھا. اب اس بات پر ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ غصہ ہو کر اندر آئے، اور کیونکہ لوگ ابو بکر صدیق کو باہر باتیں سنا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ایسا اور ایسا ہو گیا، یہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ نے کیا کیا. ابو بکر نے پوچھا کہ اچھا کیا کیا، تو کہا کہ ہم کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے. یہ سن کر ابو بکر اندر آئے تو رسول اکرم اس وقت کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. تو ابو بکر نے کہا تو نے رسول اکرم کو اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ سے ناراض ہو کر میری کوکھ پر کونچنے مارنے لگے، یعنی جیسے وہ مروڑتے ہیں نا، تو میں نے ہلچل نہیں کی. وہ کہتی ہیں میں نے ذرا بھی آواز نہیں نکالی، نہ اپنے آپ کو ہلایا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ کا سر میری ران پر تھا. سبحان اللہ، کیسی فرما بردار بیوی تھیں آپ، دیکھیں کیسا خیال رکھنے والی بیوی تھیں کہ اپنے شوہر کے سونے کا اتنا خیال رکھا. جب صبح کو اٹھے تو پانی نہ تھا، بعض صحابہ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، جیسے کہ دوسری روایت میں، تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ پھر ہم نے اپنا وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو میرا ہار بھی اسی کے نیچے سے برآمد ہو گیا. سبحان اللہ، نسائی میں یہ واقعہ موجود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فلم تجد ما انت فتیممو، تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. کس سے؟ صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم منہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کے، پس نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس مل لو منہ اور ہاتھ اس سے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ تیمم میں پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز، جیسے کہ وضو کے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو تیمم کے پہلے بھی بسم اللہ کہنی چاہیے، جیسے وضو کے لیے نیت کرتے ہیں تو تیمم کے لیے بھی نیت کرنی چاہیے۔ اور جس شخص کو پانی نہ ملے اس کے لیے تیمم کے ساتھ وہ کام جائز ہوتے ہیں جو وضو کے ساتھ جائز ہوتے ہیں، اور غسل بھی ثابت ہے کہ نہیں، اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے یا کچھ مجبوری ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، تو وہ تیمم قائم مقام غسل ہوگا، وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اور جس سے رسول اکرم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں امت کی آسانی کے لیے دی گئی ہیں، چاہے وہ تیمم ہو چاہے نماز پڑھنا ہو، کہیں پر بھی جہاں پر بھی وقت میسر آ جائے۔ تو ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے بتایا کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ بعض سفر یعنی غزوہ بنو مسلک میں تھے، جب ہم مقام بیدہ یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا، رسول اکرم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ نے کیا کام کیا کہ رسول اکرم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق تشریف لائے، رسول اکرم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ عائشہ کہتی کہ والد ماجد مجھ پر خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے، چونکہ رسول اکرم کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حزیر نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے سے مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو نازل کرنا ہی چاہتا تھا یہ آیتیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس واقعے کو اس کے پس منظر میں الحمدللہ وجہ جواز بنا دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اسی کی مشیت ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہاں پر ہم کو اس حدیث سے، ابھی تیمم کی بات ابھی رہنے دیجیے، اس حدیث سے ہمیں جو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک تو شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور کس طرح شوہر اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کیسے کنسرن، یہاں پر ہم کو رسول اکرم کا کنسرن کرنا ملتا ہے کہ کتنی چھوٹی سی بات پر، یعنی ہار کے گم ہو جانے کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کو روک دیا۔ سبحان اللہ، اب آپ بتائیں کہ آج کے زمانے میں کوئی شوہر ہوتے تو وہیں بیوی کو 10 باتیں سناتے اور کہتے کہ تمہیں سفر میں ہار پہن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی، ہے نا، ایسے ہی کہتے نا، یا پھر کہتے کہ اب چھوڑو یہ ہار کیا اتنا ضروری ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو بہت باتیں بنائیں گے، لوگوں کی نماز بہت زیادہ ضروری ہے یا باوضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو لہٰذا ہار چھوڑ کر چلو چلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا رسول اکرم نے، بلکہ آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ ڈانٹا نہ باتیں سنائی، بلکہ الٹا ان کی گود میں سر رکھ کر سو بھی گئے۔ سبحان اللہ، کیسا تعلق نظر آتا ہے، ایک شوہر کی کیسی، آپ دیکھیں ہمارے سامنے تصویر سامنے آتی ہے کہ ہسبینڈ کو کیسے ہونا چاہیے وائف کے لیے، اور ایون وائف کو بھی ہسبینڈ کے لیے کیسے ہونا چاہیے، کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی نا دونوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں۔ کیوں رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر چوز کیا تھا اپنے آخری وقت کے لیے؟ بہت ذہین تھی ماشاء اللہ، یہ نہیں تھا کہ خوبصورت تھی، خوبصورت تو ان سے زیادہ تھیں، صفیہ رضی اللہ عنہ کہا جاتے بہت خوبصورت تھیں، جویریہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھیں، ام سلمہ بھی خوبصورت تھیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی بعض چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کیسی فرما بردار بیوی کہ اپنے والد کے کچوکے لگانے پر بھی زبان سے سی کی آواز تک نہیں نکالی کہ رسول اکرم ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ہیں ایسی فرما بردار بیویاں آج کہیں کہ جو اپنے گود میں سر رکھ کر شوہر کو آرام سے سونے دی، اتنی خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ آج کل تو اتنا بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے کہ 10 کام یاد آ جاتے ہیں اگر ذرا دیر کہیں بیٹھ جائیں کسی وجہ سے، تو یعنی پتہ نہیں کیا ہو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایک عجیب ہی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ واقعی میں سکون نام کی تو بہت، یعنی سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہے ایسا سمجھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں برکت دے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا خیال رکھے. اب ہمارے پر تو کسی اسکالر سے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ایسا کوئی یعنی امیچورٹی کا وہ ایکسپیکٹ کر سکے. یعنی ہمارے یہاں پر تو ہے کہ اچھا جو اسکالرس ہیں اس کے پورے خاندان سات پشتوں تک سب کے سب بہت نیک ہونا چاہیے اور انہوں نے کوئی ہار سنگھار تو کرنا ہی نہیں چاہیے. بھلا کوئی یہاں تو سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی بیوی نے ہار پہنا اور وہ بھی سفر پر, اور اس کے گم ہو جانے پر ہسبینڈ ان کو کچھ ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, کچھ باتیں بھی نہیں سناتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی اسکالر کی بیوی ہار پہن لے سفر میں تو پہلے تو اس پر 10 باتیں بنیں گی کہ ہائے اللہ دیکھو فلاں فلاں کی بیوی عالم کی بیوی ہے اور ہار پہننے کی سودھی ہے ان کو. بھلا ان کو کیا ضرورت تھی ہار پہننے کی؟ کیوں, کیا کوئی وہ انسان نہیں ہوتی ہیں؟ جی وہ بھی جنگ کے سفر پر. ویری گڈ. ایک اور پوائنٹ کہ سفر بھی کون سا تھا, کوئی پکنک کا سفر نہیں تھا, کوئی حج اور عمرے کا سفر نہیں تھا, کوئی گھومنے پھرنے کا سفر نہیں تھا, کہیں کسی کوئی میکے میں نہیں جا رہی تھی, وہ جنگ کا سفر تھا. اس لیے یہ بھی پتا چلتا کہ شوہر کے لیے سجنا سنوارنا چاہیے. ہم 1000 لوگوں کے لیے سجیں گے سنوریں گے شادیوں میں جب ہم جاتے ہیں, لیکن شوہر کے لیے سجتے سنورتے نہیں ہیں, کیونکہ ازواج مطہرات کو تو ڈبل پردہ تھا, تو انہوں نے کس کے لیے ہار پہنا تھا؟ رسول اللہ کے لیے, ظاہر سی بات ہے, سبحان اللہ. تو بہرحال اس سے بہت ساری باتیں ہم کو نہیں, رسول اکرم نے کتنی نارمل لائف گزاری ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت ایک اونچی مسند پر نہیں بٹھا دیتے کہ میں اور میرا گھرانہ تم سب سے الگ ہے, تم سب عام لوگ ہو اور ہم لوگ عبادت میں معاملات میں ہر چیز میں بہت اونچے ہیں کہ کوئی ہم تک پہنچ نہیں سکتا, ایسا نہیں تھا. سبحان اللہ کتنا نارمل سچویشن ہم کو لگتی ہے, اور کتنا رسول اکرم کا جو رویہ ہے, جو آپ کا معاملہ ہے, کتنا بہترین ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ کو کیسے آپ سلجھاتے تھے اور کیسے بیوی کی دلجوئی کی, کیسے بیوی کا خیال رکھا کہ تمام صحابہ سے کہا کہ جاؤ ہار ڈھونڈو, کیونکہ دوسری روایت میں تو یہ پتہ چلتا کہ جاؤ ہار ڈھونڈو اور صحابہ ڈھونڈتے رہے ہار لیکن ملا نہیں, لیکن جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو سبحان اللہ وہیں سے ہار ملا. تو آپ دیکھیں ایکچولی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف حدیث پڑھ رہے ہیں. جو امام بخاری نے اس کتاب کا نام رکھا تھا, کسی کو یاد ہے نام؟ کبھی کبھی گاہے بگاہے اسے یاد کر لیا کریے پلیز. کسی کو نام یاد ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کا جو نام رکھا, کیوں وہ نام رکھا تھا؟ اس میں جو اسپیشلی جو آخری کا جملہ ہے, میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ جو آخری جملہ ہے اس کتاب کے نام کا, آخری جملہ وسننہ و ایام ہی ہے نا, یاد ہے آپ کو؟ اپنے شروع کے 4 لیکچر یاد کر لیجیے سیرہ امام بخاری کے. تو امام بخاری نے جو سننہ و ایام ہی جو نام رکھا آخر کا جملہ, وہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں, اسپیشلی حافظ ابن حجر اسقلانی, کہ اس زمانے کی اس معاشرے کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, لباس, چلنا پھرنا, ان کی شادی بیاہ, ان کے معاملات کیسے تھے. تو آپ صرف حدیث نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس زمانے کی پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اس زمانے کا پورا کلچر, اس زمانے کا پورا یعنی ان کا رہنا, ان کی شادی بیاہ کے معاملات, ان کا کھانا پینا, سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ. تو جب ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. تو حدیث یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف حدیث پڑھ رہے ہیں اور ایک خشک ٹاپک ہے, ڈرائی ٹاپک ہے آپ کا, اور بس ایک لٹریچر کے طور پر یا پھر ایک بس ایک یاد دہانی کے طور پر یا پھر ایک کورس کے طور پر آپ کر رہے ہیں. نہیں, اس کو انجوائے کرتے ہوئے پڑھیے. اور میں تو کہتی ہوں کہ صحیح بخاری آپ نے جس نے نہیں پڑھا اس نے اپنی لائف کو انجوائے نہیں کیا واقعی میں, کیونکہ سنت کو فالو کرنے میں جو لطف, جو مزہ ہے اور جو لائف آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہ آپ کو کہیں اور کہیں مل ہی نہیں سکتی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر گناہ کے, یعنی بغیر گناہ کرتے ہوئے, اللہ کے جو جانے انجانے میں ہوتے ہیں, اپنی لائف کو پوری طرح انجوائے کیا. جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز چیزیں حلال رکھی تھیں ان سب سے فائدہ اٹھایا اور اس کو انجوائے کرتے ہوئے گزارا. حالانکہ آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی کہاں گزری, آپ بتائیے, خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہ. جنگ میں, میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹ پر صحرا میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے, لیکن پھر بھی انہوں نے انجوائے کیا ماشاءاللہ. اب اس کو انہوں نے اپنے کام کو اپنے اوپر حاوی یا تاری نہیں کر لیا تھا, ارے اللہ میں کیا کروں, مجھے تو ہمیشہ میدان جنگ میں رہنا ہے, میں کیسے لائف انجوائے کر سکتا ہوں, میں تو مسلسل میدان جنگ میں ہوں, کبھی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیکن سبحان اللہ انہوں نے اس کو انجوائے کرتے ہوئے گزارا. تو ہماری ہمارا دین اصل میں ہے ہی اتنا خوبصورت اور ہماری زندگی بھی ویسی ہی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو حدیث کے مطابق رسول اکرم کے طریقے کے مطابق اس کو گزاریں. تو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ, بہت ہی اچھا نام دیا تھا امام بخاری نے اس کتاب کا. تو اس زمانے کی پوری تصویر, اس زمانے کا پورا کلچر, اس زمانے کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں. تو یہ تیمم کا بیک گراؤنڈ تھا, تیمم کی آیتوں کا. اور ایک اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے, جو اصول الفقہ بنائے گئے ہیں, فقہ کے جو اصول بنائے گئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو میں اکثر بتاتے رہتی ہوں نا, اور ان باتوں کو یاد رکھا کریے, دھیان میں رکھیے کہ یسر ولا تعسر, بشر ولا تنفر, کہ آسانی پیدا کرو تنگی مت پیدا کرو, نفرت نہ دلاؤ, اور خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ. تو ہمارا دین میں حرج نہیں ہے کوئی, کوئی تنگی رکھی نہیں گئی الحمدللہ. تو اب دیکھیں, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تیمم کر لو. بیمار ہو پانی سے نقصان پہنچ سکتا ہے, تیمم کر لو. زخمی ہو, زخم پر پانی پڑنے سے نقصان کا اندیشہ ہے, کوئی بات نہیں, تیمم کر لو. ایون غسل جنابت کی حاجت پیش آ گئی, پانی نہیں ہے یا بیمار ہو, کوئی بات نہیں, تیمم کر لو. ابھی ایک کیس ایسا آیا تھا ہمارے پاس, کسی نے سوال کیا تھا کہ کوئی خاتون ہے جو بہت بیمار رہتی ہیں, ان کو پانی سے اصل میں کچھ ان کے جسم کو الرجی ہے سردی سے اور پانی سے, تو بہت توسل نہیں کر سکتی, اور وہ پریشان تھی کہ ان کے ہسبینڈ جو کچھ دنوں سے کہیں باہر گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں, تو اب کیا کرے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ تیمم کر لے اگر ان کو ایسی کوئی جسمانی تکلیف ہے یا پھر ان کو ایسی تکلیف ہے جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان کی جان کو, تو تیمم کر لیں. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دونوں اپنے ہاتھ ایک ساتھ مٹی پر مارے, چاہے تو اس کو پھونک دیں یعنی اس پر جو ڈسٹ لگی ہو, چاہے تو نہ پھونکے, نو پرابلم, اور انہی دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر لیں, یعنی دونوں ہاتھوں کا مسا کر لیں, اور پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں. بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا. سبحان اللہ, کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں, سوچیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. مجھے تو اسی لیے فقہ پڑھتے اور پڑھاتے اسی لیے لطف آتا ہے, اور دین کی حکمتیں پتہ چلتی ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے اچھے یعنی کتنے اچھے طریقے دیے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنی آسانیاں پیدا کی, کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین فطرت سے سرفراز کیا, اس نعمت سے سرفراز کیا کہ کہیں اور پیدا ہو جاتے تو آج یہ ساری چیزوں سے محروم ہوتے. الحمدللہ, کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہمیں اسی گھرانے میں پیدا کر دیا, بیٹھے بٹھائے ہم کو یہ نعمت مل گئی الحمدللہ. تو جنابت دور کرنے کے لیے بھی تیمم کافی ہے, اور صرف اتنا ہی کرنا کافی ہے, اور ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے, جو صحیح حدیث ثابت ہے اس میں ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے, اور کوہنیوں تک آپ کو لے کر نہیں جانا ہے ہاتھ, بلکہ ہاتھوں پر ہی ہاتھ پھیرنا ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو شخص سفر میں نکلے, نماز کا وقت آ گیا, لیکن دونوں کے پاس پانی نہیں تھا, ان دونوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی. اس کے بعد انہوں نے نماز کے وقت میں ہی پانی پا لیا, وہ آگے چلے اپنے سفر کے دوران آگے چلے تو کہیں پانی ان کو واپس مل گیا, اور ابھی اگلی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا. تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ چونکہ پانی مل گیا تو میں دوبارہ سے نماز پڑھوں گا, وہی پرانی والی نماز جو میں نے تیمم سے پڑھی تھی, وضو کر کے پڑھوں گا. جو ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی, ہم آلریڈی ایک بار نماز پڑھ چکے ہیں, اور جب جہاں نماز کا وقت ہوا تھا وہاں پانی نہیں تھا, لہٰذا ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تو ایک نے نماز پڑھی, ایک نے نماز نہیں پڑھی. دیکھیں ذرا, اب وہ لوگ گئے, جب سفر ختم ہوا رسول اکرم کے پاس پہنچے تو دونوں نے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی, یعنی جس نے ایک ہی نماز کو تیمم سے ادا کی گئی نماز کو کافی سمجھا تھا, تو اس کے لیے رسول اکرم نے کیا جملہ کہا, دیکھیں غور سے سنیے گا. اسبت السنہ واجزاتک صلاتک, تو نے سنت کی موافقت کی اور تیرے لیے وہی نماز کافی ہو گئی. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی اس سے فرمایا لکل اجر مرتین, تجھے دگنا ثواب ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ دونوں صحابی کوئی اجر سے محروم رہے, یعنی اس صحابی کا تیمم کے ساتھ نماز ادا کرنا آپ نے اس کو اپنی سنت کے برابر قرار دیا کہ میری سنت پر تم نے عمل کیا ہے, جبکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. یہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے, اور رسول اکرم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ آسانی کو پسند فرماتے تھے, ہے نا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, کس نے لکھ کر بھیجا ہے, نام پورا عربی میں جزاکم اللہ خیرن. تو آپ دیکھیں آپ آسانی کو سمجھ رہے ہیں کہ کتنی آسانی دی گئی ہم کو, کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں ہمارے لیے. تو رسول اکرم نے اس شخص سے کیا کہا کہ تو نے میری سنت کے مطابق عمل کیا. تو رسول اکرم عائشہ رضی اللہ کا جملہ ہم کو ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب بھی رسول اکرم کے سامنے دو معاملات آتے اور دونوں میں سے جو آسان ہوتا جس میں کوئی گناہ نہ ہوتا آپ اسے ایکسپٹ کرتے تھے, اس کو پسند فرماتے تھے. تو آپ نے آسانی کی تعلیم دی امت کو. ہم کیا کہتے کہ ارے ہائے ہائے دو دو عالموں کو کیوں تم لوگ فالو کر رہے ہو, دو اماموں کو کیوں مانتے ہو, اور یہ تو بالکل صحیح نہیں کہ تم آسانی کے لیے فلاں کی بات مان لو اور آسانی کے لیے فلاں کی بات مان لو, ایک بار اس کی بات مانو ایک بار اس کی بات مانو, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جہاں آپ کو حدیث سے قریب بات ملتی ہے آپ وہ مان لیجیے فتوا. اور دین میں آسانی ہی ہے, تنگی کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا آپ کو. آپ کو یاد ہوگا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے صرف 15 دن کے اندر اندر رسول اکرم نے ان کو ایک جگہ بھیج دیا ایک سریا میں کمانڈر بنا کر. وہ بھی سبحان اللہ, آپ سوچیں رسول اکرم کی جو دور رس نظر تھی, وہ جانتے تھے کہ عمر بن عاص کوئی معمولی شخص نہیں ہے, وہ دیہات العرب میں سے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ہی 15 دن کے اندر اندر ہی غزوے کا لشکر کا سپاہ سالار بنا کر بھیج دیا. کہتے تھے کہ واپسی پر سخت سردی کی رات تھی اور ان کو احتلام ہو گیا, انہوں نے اسی حالت میں تیمم کیا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھا دی. جب رسول اکرم کے پاس واپس آئے تو اپنا یہ واقعہ بیان کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ گیا جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. صحیح ابو داؤد کی یہ روایت ہے, تعلیق ہے یہ یعنی معلق حدیث ہے, یعنی اس کی سند صحیح نہیں ہے اس لیے امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں نہیں لائے ہیں. یہ ایک جو اس میں راوی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے, اس کی چین ڈسکنٹینیو ہے سمجھے. لیکن ہمیں چونکہ یہ معاملات سے ریلیٹڈ یہ واقعہ تھا اس لیے ہم اس کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں ان کو قرآن کی وایت سے انہوں نے اجتہاد کیا اور ابھی مسلمان ہوئے ان کو صرف چند دن ہوئے تھے, لیکن سبحان اللہ ان کا ذہن ان کا حافظہ آپ دیکھیں کہ ان کو قرآن کی وہ آیتیں یاد بھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اس قرآن کی آیت سے اجتہاد بھی کیا اور پھر ان کا اجتہاد صحیح تھا تو رسول اکرم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا, آپ خاموش رہے مسکرا لیے بلکہ. تو یہ آپ کا اپروول تھا اصل میں. تو یہ ہے ہمارا دین اتنا آسان اور فقہ کو اتنا آسان بنایا گیا الحمدللہ. اور ایک اور جو واقعہ ہم کو ملتا ہے جیسے کہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ اولا مستم النساء, اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ان کے ساتھ جمع کیا ہو تو تیمم کر لو, اگر پانی نہ ملے نہیں غسل جنابت بھی تیمم سے ہو جائے گا. اور عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں کہ کہتے کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی جماعت سے الگ تھا یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا رسول اکرم کے ساتھ. رسول اکرم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے نماز سے روکے رکھا, اس نے کہا کہ اصابنی جنابت ولا ماء, یعنی مجھے حالت جنابت لاحق ہو گئی ہے یا ہو سکتا ہے احتلام ہو گیا ہے اور پانی میں اثر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا, علیک بالصعید فانہ یکفیک, تم مٹی کو لازم پکڑو یعنی تیمم کر لو, بلا شبہ تمہیں یہ کفایت کر جائے گی. صحیح بخاری کی حدیثیں بھی ہم پڑھیں گے آگے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت جنابت یا احتلام اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے تیمم کافی ہے اگر کوئی سخت بیمار ہو اور یا پھر کوئی سخت سردی میں ہو. اور ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے جس میں جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے کہ ہم سفر پر نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگے جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور اسی رات اتفاق سے اسے احتلام ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میں حل تجدون لی رخصت فی تیمم, کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے تیمم کی رخصت ہے اجازت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے, یعنی سختی سے کام لیا ان لوگوں نے, کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو یعنی پانی بھی ہے اور تم استعمال بھی کر سکتے ہو. فغتسل فماعت, لہٰذا اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا. پھر جب ہم واپس رسول اکرم کے پاس آئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ, انہوں نے اسے قتل کر دیا اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے. انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہ کیا؟ کیونکہ جہالت کا علاج سوال ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ حدیث حسن ہے، ابو داؤد کی ہے، صحیح ابو داؤد۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب آسن ہی موجود ہے تو کیوں سختی پر اتر آتے ہیں لوگ، کیوں شدت پسندی اختیار کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں 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 اس سے اجر نہیں ملے گا زیادہ تیمم کرنے سے یا قصر کرنے سے، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دین کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں اور سمجھتے کہ جتنی مشکل اور مشقت سے ہم دین کو فالو کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تو یہ بات صحیح نہیں اور مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 335 دیکھیے، ہم سے محمد بن سنان عوفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشیم نے، اور دوسری سند ہے کہ مجھ سے سعید بن نظر نے، اور انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن الفقیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر اصل میں مسجد جوئلت لی الاردی مسجد، تو قرآن میں سعیدن طیبن کا لفظ آیا ہے، مٹی پاک ہے، لہذا تیمم کے لیے پاک مٹی سے ہی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس میں اینٹ چونا وغیرہ سے تیمم جائز بتاتے ہیں، واللہ عالم، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ ان کا قول صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اینٹ یا چونا یا پتھر اس کے لیے کافی ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس بارے میں کہ جب پانی نہ ملے اور مٹی تو کیا کرے، ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا، رسول اللہ نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا، پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہاتھ کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ سے اس کے متعلق شکایت کی، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ سے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، واقعی میں جب واقع عفق آیا ہوا تھا، پیش آیا تھا، آپ دیکھیں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، واقعی میں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، اس حدیث میں ایک اور بات کا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ہار اتفاق سے عائشہ کا بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کیا کیا تھا، کس سے لے کر پہنا تھا، اسما سے ہار مانگ کر پہنا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے ہم کو، آپ بتائیے، آپ ہی بولتے جائیے، کہ خواتین کی جو عادت ہے کہ ان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی چیز پسند آتی ہے، اور کیا ہم کبھی کسی اپنی کوئی بہن کا لے کر پہن سکتے ہیں، کوئی جولری یا کوئی ڈریس وغیرہ، کہ معیوب بات ہوگی، یہ پہنا جا سکتا ہے، آپ بتائیے۔ ہم تو اس کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں، زبردستی کی انا ہمارے آڑے آتی ہے، ایگو، کہ ارے اللہ، ہائے، ہم کیسے مانگیں بھلا کچھ کسی سے دوسروں سے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو رسول کی بیوی ہیں اور انہوں نے ہار مانگ کر پہنا ہے، اور وہ بھی گر گئے اتفاق سے، تو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت تھی، اب تو یہ ہے کہ پانی اگر میسر بھی ہو لیکن بیماری ہو، خطرہ ہو جان جانے کا، اور انتہا کی سردی ہو، کوئی بوڑھے لوگ ہوں، تو ان کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، جی، کسی سے کوئی چیز مستعار لی جا سکتی ہے۔ اور خواتین کی ایک عادت ہے، ان کو یعنی اچھا لگتا ہے، دوسروں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار لے کر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو علامہ ناصر الدین البانی تیمم میں وسعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی مرض یا سخت سردی کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تیمم، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سخت سردی میں ایسے شخص کے لیے تیمم کرنا درست نہیں جو پانی کو گرم کر کے استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو بہرحال جو راجح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر انسان وضو یا غسل نہ کر سکتا تو اسے تیمم کفایت کر جائے گا، اور یہی جمہور علماء کا اوپینین ہے۔ اور شوکانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یعنی تیمم ضروری کہ صرف پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا جائے، بلکہ سخت سردی میں اور بیماری کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص پانی اور مٹی دونوں نہ پائے وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، واللہ اعلم. اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو. عطا بن ابی ربہ کا یہی قول ہے، اور حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ موجود ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے، تو بھی وہ تیمم کر لے. اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ اثر کا وقت مقام مربد نام میں آ گیا، آپ نے تیمم سے اثر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا، مگر آپ نے وہ نماز لوٹائی نہیں. دیکھ یہاں پر امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تیمم بوقت ضرورت سفر میں تو ہے ہی، مگر حضر میں بھی اگر پانی نہ مل سکے تو کیا جا سکتا ہے، اگر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور پانی نہ مل رہا ہو، یا مریض کے پاس کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے یا نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اسے کیا پتہ چلا کہ حضر میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں ہیں تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، سفر ضروری نہیں ہے. اور جو عبداللہ بن عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی، یہ زمین مدینہ سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھی، لیکن آپ نے وہاں پر پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے نماز ادا کی. جب آپ مدینہ پہنچے تبھی نماز کا وقت باقی تھا اثر کا، لیکن پھر آپ نے دوبارہ نماز نہیں دہرائی. تو یہ آسانی ہے الحمدللہ ہمارے لیے. آگے دیکھیں حدیث نمبر 338، دیکھیے ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عوینہ نے، اور انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن عبزہ سے، وہ اپنے باپ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں کو مسح کیا. ایکچولی عمر بن خطاب اس معاملے میں تھوڑا سختی برتتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پانی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کہ پانی مل جائے تو غسل کر لیا کرو، غسل جنابت کے لیے وہ چاہتے تھے کہ بہتر ہے کہ غسل جنابت کے لیے غسل ہی کر لیا جائے. لیکن عمار بن یاسر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں سفر میں تھے اور دونوں کو اس طرح کی حالت پیش آ گئی، تو جب ان کو تیمم والی آیتیں معلوم نہیں تھی عمار بن یاسر کو، یا سوری ان کو یہ نہیں معلوم تھا تیمم والی آیتیں تو معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر جنابت کی حالت پیش آ جائے، یعنی غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کریں گے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں گے، لیکن غسل کے لیے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایزیوم کیا، جیسے کہ تیمم وضو کے لیے تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھ پر مٹی پھیر لینا کافی تھا، مٹی کا ہاتھ، تو انہوں نے اس کو ایزیوم کر کے زمین پر وہ لوٹ پوٹ گئے تاکہ پورے جسم کو اپنے مٹی میں مل لیں، وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے غسل ہو جائے گا. جب رسول اکرم کے پاس پہنچے تو آپ نے سن کر کہا، بعض روایت میں تھے کہ آپ مسکرائے اور بعض روایت میں تھے کہ آپ نے کہا کہ بس تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا. تو اس سے پتہ چلتا کہ پورے غسل کے لیے بھی صرف جو وضو کی طرح کا تیمم ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے، تو اس سے غسل جنابت ہو جائے گا، نیت بس ضروری ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے. تو عمار بن یاسر نے اس وقت اپنے اجتہاد سے کام لیا تھا، لیکن ان کا اجتہاد غلط تھا، تو دیکھیں رسول اکرم نے اس کی تصحیح فرما دی. تو صحابہ کرام رسول اکرم کی موجودگی میں بھی اجتہاد کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اور جب ان کا اجتہاد صحیح ہوتا تو رسول اکرم اس کو اپروو کرتے، اور جب ان کا اجتہاد صحیح نہ ہوتا تو آپ اس کی تصحیح فرما دیتے تھے. جیسے کہ عمرو بن عاص نے جب کہا کہ میں نے نماز پڑھا دی تیمم کر کے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اچھا تم نے حالت احتلام میں نماز پڑھا دی تیمم کر کے، بس اتنا ہی کہا، مطلب یہ آپ کا اپروول تھا، یعنی آپ نے اجازت دے دی. جبکہ عمار بن یاسر کو آپ نے کیا کہ تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا جس طرح سے وضو کے لیے تم تیمم کرتے ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اجتہاد کی غلطی، جیسے کہ مجتہد کے لیے دوہرا اجر ہے نا، جو بھی اجتہاد کرتا ہے، جو دین میں علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے جو اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا. لیکن ایون اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو اس کا اپنے اجتہاد کرنے کا ایک اکھیرا اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے جدوجہد کی، سوچا، استنباط کیا. تو جیسے ہی عمار بن یاسر کو پتہ چلا، وہ فوراً انہوں نے اس بات کو مان لیا اور زبردستی اپنی رائے اور قیاس پر اڑے نہیں رہے کہ نہیں نہیں ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں. آج کل کے لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایک تو تقلید جامد ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے بس بلائنڈلی فالو کرنا اپنے اماموں کو، تو اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا رہے گا، نئے نئے مسائل آتے رہیں گے اور اس کا نیا نیا حل پیش ہوتا رہے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور ہو سکتا ہے ایک مسئلہ پہلے زمانے میں اس وقت صحیح رہا ہو لیکن آج کے دور کے لیے وہ اپلائیبل نہیں ہو، تو لہٰذا اس کی جگہ دوسرا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہی ایکچولی صحیح اس کی فقہ کی روح ہے، اور احادیث میں جو ہم فقہی مسائل پڑھتے ہیں یہ ہماری آسانی کے لیے ہے الحمدللہ۔ اس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسا کرنا کافی ہے، ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے کہا کہ مجھے حکم بن عینہ نے خبر دی، زر بن عبداللہ سے، سعید بن عبد الرحمن بن افزا سے، اور اپنے باپ سے کہ اماں نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہوں نے اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسا کیا۔ اور نظر بن سمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن عبد الرحمن سے، پھر آگے وہی حدیث ہے۔ تو پہنچے مطلب یہ جو ہاتھ کے پورے پنجے ہوتے ہیں ہمارے، یعنی جہاں ہماری کلائی ختم ہوتی ہے وہاں تک، اور ایک ہی بار ہاتھ مارنا کافی ہے صحیح حدیث کی بنا پر، اور دونوں پنجوں کا مسا کر لینا کافی ہے۔ یہ اصل میں حدیث بھی جو ہے دو قسم ہوتی ہے نا، الگ الگ، ایک راجع ایک مرجو۔ اگر دو حدیثیں آ جائیں دونوں میں بظاہر کنٹروڈکشن ہو تو پھر جو حدیث کی سند زیادہ اوتھینٹک ہو وہ لی جائے گی، تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی سند زیادہ اوتھینٹک ہے تو وہ لی جائے گی، جس میں ایک ہی بار ہاتھ مارنا ہے زمین پر، اور صرف جو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر کا حصہ ہے اس کو پھیرنا ضروری ہے بس۔ اچھا یہ باقی کیا حدیث چھوڑ دیجئے، سیم وہی حدیثیں ہیں۔ اس بارے میں کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، پانی کی جگہ وہ اس کو کافی ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ جب تک اس کو حدث نہ ہو، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں نہ پائی جائیں، تیمم کافی ہے۔ اور ابن عباس نے تیمم سے امامت کی، اور یحیی بن سعید انصاری نے فرمایا کہ کھاری زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی عباس کہتے کہ جب تک بھی پانی نہ ملے آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ چونا یا لوہا یا کچھ دوسری چیزیں اس سے تیمم کرنا ناجائز بتاتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ شور زمین پر تیمم کرنا نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے، وہ حدیث عائشہ ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ہجرت کے گھر کو دیکھا جو اس بستی میں ہے، جس کی اکثر زمین شور ہے اور وہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، اور آپ نے اسے مدینہ مراد لیا۔ تو ایسی زمین بھی جس کی مٹی شور والی ہو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحیی بن سعید نے کہا کہ ہم سے عوف نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء نے عمران کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجاء نے سب کے نام لیے لیکن عوف کو وہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نیڈر دل والے آدمی تھے، بس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ سے شکایت کی، اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین کو بلایا۔ ابو رجاء نے ان کا نام لیا تھا لیکن عوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضی کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی دو پکھالیں یعنی مشکیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے، تو اس نے جواب دی کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی اور آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو، اس نے پوچھا کہاں چلو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی خدمت میں. اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو. اچھا اب چلو. آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو رسول اکرم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا. عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب کیا اور دونوں پکھالوں یعنی یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے. پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا. اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پیئیں اور اپنے تمام جانوروں کو بھی پلا لیں. بس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے. آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے. وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کام لیے جا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو. لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور یعنی اجوا آٹا اور ستو اکٹھا کیا یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا. تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا. پھر وہ اپنے گھر آئی. دیر کافی ہو چکی تھی اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ مجھے دو آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں اور وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا. اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے. اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا. اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی. سبحان اللہ کتنا اچھا واقعہ ہے. صحابی اصل میں اس لیے کہتے تھے صبا کمانی اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا جانا. اور کچھ لوگ صحابی کہتے ہیں اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں اور سورہ یوسف میں جو اسبو کا لفظ آیا ہے وہاں بھی اس کے معنی اسی کے ہیں. یعنی مائل ہو جانا جھک جانا. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی پر تیمم کر لینا اور وضو اور غسل ہر دو کی جگہ کافی ہے. تو پہلے ان لوگوں نے کیا کیا سفر میں تھے رسول اکرم کے ساتھ تو پہلے تو تیمم سے ہی نماز پڑھ لی تھی لیکن بعد میں آگے جب پانی ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا تو اس عورت نے کیا کہا کہ کتنی دور ہے دیکھیں وہ پانی لانے کا جو پنگھٹ ہوتا ہے یا پانی کی جگہ. سبحان اللہ آپ سوچے کہ آج کتنی ہم کو آسانی ہے کہ ہمارے گھروں میں نلوں میں پانی آتا ہے اور اس زمانے میں وہ لوگ نکلے تھے پانی لینے کے لیے تو کل جہاں گئی تھی وہ آج وہ پانی بھر کر لا رہی تھی. یعنی سوچے کہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے ہو گئے ہوں گے اس کو پانی لاتے ہوئے اور ابھی تک وہ اپنے گھر پر نہیں پہنچی تھی. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کیسی لائف تھی ان لوگوں کی اور آج ہماری زندگی کیسی ہے. سبحان اللہ کتنی آسانی ہے ہم کو الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی میں پیدا کیا کتنی آسانی دی اور کتنی آسانی سے رکھا الحمدللہ. اس بارے میں کہ جب جمبی کو غسل کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا یا پانی کم ہونے کی وجہ سے پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کو ایک جاڑے کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے تیمم کر لیا اور یہ آیت تلاوت کی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. پھر رسول اکرم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں فرمائی. تو اس سے ہم کو ہمارے دین میں آسانیاں ہیں معلوم ہوتا ہے لیکن اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ہمارے دین کو بہت ہی مشکل بنا کر رکھ دیا ہے. اسی لیے لوگ پھر دین کی طرف آتے نہیں ہیں کہ اچھا اتنی مشکلات ہیں تو ہم کیسے آئیں یا اتنی یعنی سختی شدت پسندی یا زبردستی کی یعنی جو جائز خوشیاں وہ بھی حرام قرار دیتی ہیں کہ آپ کو جائز خوشیوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے لوگ پھر دین سے دور بھاگتے ہیں. اچھا جو اگلی حدیث ہے ایکچولی اس میں عمار بن یاسر اور عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے جو ان کو واقعہ پیش آیا تھا سفر میں اور اس میں رسول اکرم نے کہا تھا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا یعنی عمار سے کہا تھا رضی اللہ عنہ سے. تو ایکچولی عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی سی سختی کرتے تھے وہ اس کے فیور میں تھے کہ لوگ اس آسنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہ اٹھا لیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جنابت کی حالت پیش آ جائے تو کوشش کریں کہ پانی ڈھونڈ لیں اور غسل کر لیں، ادروائز اگر نہیں ملتا ہے پانی تو پھر اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 346 دیکھیں. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا، ہم سے میرے والد حفص بن غیاس نے کہا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے شقیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں تھا. ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے، اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک کہ اسے پانی نہ مل جائے. ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا. ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑ دو، لیکن اس روایت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. پھر صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا، گویا کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی. تو انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی وہ عبداللہ بن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو پھر وہ کیا کریں گے، ذرا سا پانی ٹھنڈا ہوا تو بھی تیمم کر لیا کریں گے، پھر غسل ہی نہیں کریں گے جنابت کا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جب پانی اویلیبل ہو اور آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی فیسلٹی موجود ہو تو پھر تو آپ غسل ہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے. ہاں جان جانے کا خطرہ ہو اور غسل کرنا جان دینے کے برابر ہو تو پھر اس صورت میں تیمم کرنا کافی ہوگا. تو آئی بات سمجھ میں کہ بلا وجہ جو دین کی دی گئی چھوٹ ہے اس سے زیادہ ایسا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو جو چیز پاسبل ہو آپ کے لیے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو بہرحال تمام علماء کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ جمبے کے لیے تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے، اور عمر اور عبداللہ بن مسعود کے خیال کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہم کو کسی کا قول نہیں لینا ہے چاہے وہ کتنے بھی مشہور صحابی ہو. اور تمام علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں جتنے ہمارے امام ہیں کہ اگر تم ہمارا قول صحیح حدیث کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کر رہو، حدیث پر عمل کرو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، ان سب کا قول یہ ہے کہ صحیح حدیث تم کو مل جاتی ہے ہمارے فتوے کے خلاف تو تم صحیح حدیث کو لے لو، ہمارا قول یا ہمارا فتویٰ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اگلی جو حدیث ہے وہ سیم وہی ہے مال بن یاسر کی، کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا. تو پہلے بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی اور پہنچوں پر مارا، پھر دائیں کو بائیں پر مارا، اس طرح دونوں پہنچوں پر مسح کر کے پھر منہ پر پھیر لیا. یہی صحیح تیمم ہے اور یہی راجے ہے، واللہ عالم. جو دو بار والی ہاتھ مارنے کی روایت ہے وہ ضعیف ہیں. آخری حدیث دیکھیے. ہم سے عبداللہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں عوف نے ابو رجا سے خبر دی، کہا کہ ہم سے کہا عمران بن حسین خزائی نے کہ رسول اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کہ فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے آج کیا اصل مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا. تو بہرحال یہ تھے تیمم کے بارے میں تمام آراء اور احادیث جو رسول اکرم سے ثابت ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ آپ ایک بار زمین پر ہاتھ ماریں گے دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر دیں گے پیچھے تک کے اس کی ہتھیلی کے پشت پر، اور پھر دونوں یعنی وہی ایک ہاتھ مارا کافی تھا، دوبارہ اب زمین پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، اور اسی سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر لیں گے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا. حالت جنابت میں آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، جو زبانی اذکار ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ایسی سچویشن اگر آ گئی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے کہ حالت حیض میں ہے اور یا تو انتہا سے بیمار ہو گئی، آپریشن ہو گیا، یا ایسا زخم ہے جسے پانی لگنے سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. किसी ने शायद वहां लिखकर पूछा है ना, अभी मैंने देखा कि शोर क्या होता है, शोर वाली जमीन जो अभी हमने पढ़ी थी ना, तो एक्चुअली जिसमें जहां नमक ज्यादा हो उसको शोर वाली जमीन कहते हैं, या ऐसी जमीन जो कि ज़राअत के काबिल ना हो, जहां पर कुछ चीज बोई ना जा सके, कोई चीज ग्रो ना की जा सके, ऐसी जमीन उसकी मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।